جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اپنا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ اور صبح و شام کوشش کیجئے آغاز ہی صبح کا اس انداز سے ہو کہ درود پڑھیں، رات کو سوئیں بھی تو درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں۔ اے کاش کہ پھر خواب میں بھی وہ جلوے دیکھیں، وہ نظارے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ عام طور پر پیشانی پر کچھ نشان بن جاتے ہیں کچھ نماز پڑھنے والوں کے، اور یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، بننا چاہیے یا جس کا نہیں بن رہا اس کو اس کے حوالے سے وہ کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا نشان نہیں بنا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بہت جلد یہ نشان بن جاتا ہے، تو قبولیت کی نشانی ہے یا کچھ اور ہے، یا نشان کے حوالے سے کیا اصل اور حقیقت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الفتح کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان صحابہ کی جو نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدے کا اثر ہے۔ تو اس اثر کی، یعنی کیا اثر ہے، کیا نشان ہے، اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اقوال علماء نے بیان کیے ہیں، جو حدیث پاک وغیرہ کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ، ان کی پیشانی سجدے کے اثر کی وجہ سے چمکتی ہوگی، نور والی ہوگی پیشانی ان کی۔ بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ جو انہوں نے وضو کیا تو اس کی چمک دمک ان کی پیشانی پر ہوگی۔ اسی طرح بعض نے یہ تفسیر کی کہ جو سجدہ وہ کرتے ہیں اور خاک میں چہرہ ہوتا ہے، وہ خاک جو پیشانی پر لگی ہوتی ہے وہ ان کی نشانی ہے۔ ایک قول یہ ہے اس حوالے سے علماء کا، جسے کئی مفسرین نے، جیسے امام بیداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح زمخشری نے کشاف کے اندر، امام ابو سعود نے تفسیر ارشاد العقلی السلیم میں، اور کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان کیا کہ یہ جو چہرے پر پیشانی پر نشان بن جاتا ہے، سیاہ داغ بن جاتا ہے، اگر یہ بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے خود ہی بن گیا ہے تو یہ بھی اس تفسیر کے تحت آئے گا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کا ایک لقب سجاد، سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ تو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر بھی یہ جو نشان تھا وہ بن گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو تھے، ان کے پیشانی مبارک پر بھی یہ نشان کثرت سجود کی وجہ سے بن گیا تھا۔ یہ تو معروف شخصیات تھیں جن کا تذکرہ کتابوں کے اندر کیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے علماء پڑھتے رہے، بزرگان دین کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، تو ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے پیشانی پر نشان نہیں تھا۔ اصل یہ ہے کہ جو پیشانی پر نشان ہے وہ آیا کس وجہ سے؟ اگر تو کسی نے نعوذ باللہ جو ریاکاری کے لیے پیشانی کو زمین پہ رگڑا کہ نشان بن جائے اور لوگ سمجھے کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور اگر کثرت سجود کی وجہ سے اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا پیشانی پر یہ نشان بن جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات اس میں اسکین کا بھی معاملہ ہوتا ہے،
اچھا،
بعضوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے، وہ اس طرح کی حساس ہوتی ہے کہ زمین پہ لگے گی تو کچھ عرصے کے اندر بن جاتا ہے نشان، اور بعضوں کی جو اسکین ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، تو وہ کتنے ہی عرصے کرتے رہیں سجدہ تو ان کے پیشانی پر نشان نہیں بنے گا۔ یہ اپنی اسکین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، سجدے کی کیفیت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سجدے میں گویا کہ ایک طرح سے کشتی کر رہے ہوتے ہیں زمین کے ساتھ، رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ریاکاری کے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ہماری پیشانی صحیح طریقے سے جمی ہے یا نہیں جمی،
فرش پر بھی ابھی اطمینان نہیں ہو رہا۔
ہاں، بعض ہوتے ہیں نا وہ لگاتے ہیں زور سے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض نارمل ہوتے ہیں، وہ صحیح لگا لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہو، تو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اگر یہ بنا ہے جان بوجھ کے، قصدن ریاکاری کے طور پہ بنایا ہے تو اس کو منافقین کی نشانی کہا گیا، اور اگر بلا قصد ہوا ہے، بغیر کسی اس کی ریاکاری کے ہو گیا اور بلا اس کے ارادے کے ہو گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھی نشانی ہے۔
یہ اچھی نشانی، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے ایک سوال بیچ میں ضمناً یہ کیا تھا کہ اب جس کا نہیں لگے گا تو اس سے سوال کرنا، یہ کیا انداز ہے؟
یہ تو ظاہر سی بات ہے غلط ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ چہرے پر نشان بنے ہی بنے۔
میرے پاس دو بھائی آئے، آ کر وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے نماز پڑھی تو اس کا نشان جو ہے نا وہ جلدی بن گیا، دوسرا نہیں، اس کو اس کے گھر والے ہی کہنے لگ گئے کہ تم صحیح نہیں پڑھتے ہوگے، یہ صحیح پڑھتا ہوگا شاید۔
نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی نشانی اور علامت نہیں ہے کسی نمازی کی کہ پیشانی پر نشان بن گیا تو وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، اور جس کی پیشانی پہ نشان نہیں بنا وہ صحیح نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اور بالکل غلط ایک نشانی یہ رکھی گئی ہے کہ اس وجہ سے سجدہ صحیح ہو رہا ہے، اس وجہ سے سجدہ صحیح نہیں ہو رہا،
یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سکے بھائی کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا اس بنا پر کہ اس نے زیادتی کی ہو، اس میں اسلام کا کیا رہنمائی ہے؟ مفتی صاحب ہماری رہنمائی کریں۔
ٹھیک ہے، مسیح سوال۔
جی، میں سلیم اللہ بول رہا ہوں اٹک سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھنا اور وضو کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے سے اس میں ثواب میں فرق ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک ہے، ثواب میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی، مصعب سوالات کے جوابات کی طرف پڑھتے ہیں۔ بے وضو کہہ رہے ہیں قرآن پاک، اس میں ثواب کے اندر کمی آتی ہے؟ پڑھنا تو جائز ہے۔
جی بالکل، اس میں فرق ہے، یعنی یہ جو 10 نیکیاں بیان کی گئیں الف لام میم پر کہ 30 نیکیاں اس پر ملتی ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ 10 نیکیاں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اس وقت ملتی ہیں جب بندہ بے وضو اور نماز کے علاوہ میں پڑھے، تو اس وقت 10 نیکیاں ہیں، اور اگر وہ باوضو پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس صورت میں 50 نیکیاں، اور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس میں ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔
واہ، کھڑے ہو کر ویسے ہی چام ہے یا قیام کی حالت میں بطور خاص؟
قیام کی حالت میں، نماز کے اندر پڑھے گا تو 100 نیکیاں ہوں گی، بیٹھ کے پڑھے گا تو 50 نیکیاں ہوں گی۔ مولاری مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا۔
ماشاءاللہ، یعنی زبانی پڑھنے کے لیے وضو یہ ضروری نہیں ہے، یہ جی تلاوت کی جا سکتی ہے
جی،
اور باقی ثواب کے اندر بہرحال یہ فرق بیان کیا گیا۔ سگے بھائی نے کہتے ہیں کہ زیادتی کی ہے، ان کی طرف سے کچھ ظلم ہوا، زیادتی والا معاملہ ہوا، اب یہ قطع تعلقی دوسری طرف سے بھائی کر رہے ہیں۔ بعض کا تو کوئی رنجش ہوتی ہے، لیکن بعض کا جب ایسی زیادتی یا ظلم والے معاملات ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف والے بھی لوگ اس ایسے معاملات میں قطع تعلقی کے طرف زیادہ جاتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے، اس کے اوپر حکم شرعی کیا بنے گا؟
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر، اور جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑنا ہے، جو محروم کر رہا ہے اس کو دینا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ عدلہ بدلہ ہو گیا، یہ بھلائی نیکی نہ ہوئی۔ تو اب اگر آپ کے بھائی نے کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ کیا ہے، کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ جس کو معاف کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کی اگلی زندگی پر کوئی حرف نہیں آ رہا اور کوئی آپ کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں ہو رہا، تو افضل و بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں اور اس سے تعلق جوڑ کے رکھیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے رشتہ رکھنا، اس سے تعلق رکھنا درست نہیں ہے، یا اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ آ کے آپ کو تنگ کرتے ہیں، قرضے وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ سلام دعا رکھنے میں، شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات میں ملنے جلنے کے اندر قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، تو حتی الامکان بنا کے رکھیں، سوائے یہ کہ جس میں آپ کو خود نقصان پہنچ رہا ہو یا کوئی شرعی خرابی ایسی موجود ہو آپ کے بھائی کے اندر کہ جس سے شرع منع کرتی ہو کہ اب اس سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔
تو میرا ایسی صورتیں کچھ ہو سکتی ہیں کہ جس میں،
لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب یہ کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں گے وہ وجوہات، تو اسی بنیاد پر وہ بتا سکیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ جب دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو حکم بھی یہی ہوتا ہے قطع تعلقی نہ کریں۔
جی
اچھا، اب قطع تعلقی نہ کریں تو آپس میں پھر ادھر سے تو چلو ایک ذہن بھی بن گیا، ایک آدمی کا دینی مذہبی اسلامی ذہن بن گیا حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اب اس کی طرف سے پیغام صلح چلا گیا یا خود صلح کر لی، کیا انداز ہوگا؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس والا جو ادھر جا رہا ہے سامنے والا راضی نہیں اس بات پر، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں، وہ کوئی آپس میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بڑے بیچ میں پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں دوسری طرف والے کہ جو حکم شریعت پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کے لیے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے جا کے اس سے صلح کرنے کی کوشش کی،
ٹھیک ہے،
اس نے اپنا ذمہ اور فرض پورا کر دیا،
صحیح،
اب اگر وہ صلح نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ قصوروار ہے، لیکن اب مثال کے طور پر اس نے اس کے لاکھوں روپے دبا لیے ہیں، کروڑوں روپے دبا لیے ہیں، اب جا کے کہتا ہے کہ بھائی پیسے تو نہیں دوں گا، مجھ سے صلح کر لو، تو ظاہر ہے ایسے کیسے صلح ہوگی جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کی رقم اسے واپس نہیں کریں گے، یا آپ نے اس کے اوپر سخت ظلم کیا ہے اور اس کے حقوق کو دبایا ہوا ہے، اور اب آپ کہیں کہ بغیر حق کو ادا کیے صلح ہو جائے تو وہ کیسے صلح ہوگی؟ لہذا جو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی تلافی کریں تاکہ صلح صحیح طریقے سے ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے جو صلح کرنا ہے آپ کے دل میں واقعی صلح کی جو اہمیت ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ جا کے صلح کریں اس سے اور اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے درد مندی چاہیے، آپ کے دل کے اندر وہ تڑپ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہوں۔ فقط آپ نے فارمیلٹی پوری کی، جا کے اس سے صلح کا پیغام دے دیا، تو ظاہر یہ ایک فارمیلٹی ہوگی، آپ کے دل میں حکم شریعت پر عمل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ اسلام کا جو مقصد عظیم ہے یعنی مل جل کر رہنا، صلح کے ساتھ رہنا، یہ پیش نظر ہونا چاہیے، تو پھر خود بخود راہ بنتی چلی جائے گی کہ آپ نے کیسے اس کو منانا ہے، نہیں مانتا پھر آخر بھی وہ، تو پھر آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے کوئی بھی آنے والی کوئی برائی بھی ہے تو اس کو اچھائی سے ٹالیں، اور یہی قرآن نے بیان فرمایا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب یہ انداز اختیار کریں گے تو ان کے اندر ایک گہری دوستی ہو جائے گی، وہ محبت انشاءاللہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ مدرسہ ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو باہر سے کوئی آدمی اگر اپنے بچے کو لے کے آتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ گود میں ایسے ہی اٹھائے ہوئے آتا ہے اندر، اب نیچے کئی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟
دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ سوچ اس طرح کی پیدا ہو، لیکن ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف و رواج پر ہوتا ہے کہ کہاں کس چیز کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور کہاں بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اس مقام پر کسی کام کو بے ادبی سمجھا جاتا ہو تو اس سے تو منع کیا جائے گا. اب بچے کو اٹھا کر لانا کہیں پر بھی اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا کہ بچے کو اٹھایا ہوا ہے تو یہ قرآن سے اوپر ہو گیا اس لیے اس کو اٹھانا درست نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. چپل کسی نے اٹھائی ہوئی ہے مثال کے طور پر اوپر کر کے اس نے, تو یہ ہمارے یہاں بے ادبی سمجھی جاتی ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا. عادت ہوتی ہے کہ نیچے سے جھک کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں چپل جھکا کے, وہ ایک اچھا عمل ہے, اچھا فعل ہے. تو اس میں عرفاً کوئی بے ادبی نہیں ہے, اس کو بے ادبی سمجھتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا اگر بچے کو اٹھا کر مدرسے کے اندر لائے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. ایک میت کے دو جنازے کیا کہیں گے؟
مشہور مسئلہ ہے کہ کسی میت کے دو جنازے نہیں پڑھے جا سکتے, سوائے اس صورت کے کہ اگر جو اس کا ولی ہے اس نے جنازہ نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کی اجازت سے پڑھا گیا, تو اس صورت میں ولی اس جنازے کو پڑھ سکتا ہے اور وہ افراد اس ولی کے پیچھے شامل ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے جنازہ نہیں پڑھا. ولی سے مراد اس کا سب سے جو قریبی ہے, جس کو اس کا
والد ہے تو بیٹا,
والد ہے تو بیٹا, بیٹا ہے تو والد ہو گیا. تو یوں ایسے افراد جو بالکل قریبی ہیں وہ یہاں پر مراد ہوتے ہیں ولی سے.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ سوال؟
محمد رمضان اتاری عرض کر رہا ہوں سہارائے مریض ملتان سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ تشہد میں دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے, اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا ایک واجب ترک ہو گیا تھا, اب اس نے سجدہ صاف کرنا ہے, تو کیا وہ دائیں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کرے گا, یا اگر دونوں سلام پہلے پھیر چکا اب اس کو یاد آ گیا تو کیا پھر وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے؟ تو رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے, کافی لمبا سوال ہے, میں کہتا ہوں اس کو ہی لے لیتے ہیں پھر کہیں. اچھا, اب سلام تو پہلے پھیر ہی چکا ہے, تو اب دوبارہ سجدہ صاحب کے لیے اس کو پھیرنا ہوگا یا ڈائریکٹ سجدے میں جائے؟
اگر تو واقعی ایسا ہے کہ اس پر سجدہ صاحب اس واجب کی وجہ سے لازم ہو چکا ہے,
کسی واجب
کی وجہ سے, تو اب اس نے جب دونوں طرف سلام پھیر لیا اور نماز کے منافی اس نے کوئی کام نہیں کیا, یعنی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو نماز کے مخالف ہو, جس کو کرنے کی نماز میں اجازت نہیں ہوتی, جیسے کھانا پینا, کسی سے گفتگو کرنا, یہ کام اس نے نہ کیے ہوں, تو اب حکم یہ ہے کہ وہ سجدے کے اندر چلا جائے, دونوں سجدے کر لے, یہ اس کا سجدہ صحو ادا ہو گیا, اب تحیات پڑھے, درود ابراہیمی پڑھے, دعا پڑھ کے سلام پھیر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ سیدھی جانب سلام پھیرے اور سجدے کے اندر جائے, دونوں طرف اگر کسی نے سلام پھیر لیا تو اس کے بعد بھی وہ سجدہ صحو کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں لقمہ دینا بے محل بنتا ہے, اور مقتدی اگر لقمہ دے تو امام بھی اس پر عمل کرتے تو امام کی بھی نماز جاتی رہے, وہ کون کون سے مقامات ہیں؟
باقاعدہ سیکھنے چاہیے, ایک کتاب پوری ہمارے مکتبۃ المدینہ سے بھی ہے, لقمہ دینے کے شرعی مسائل, سوال جواب کی صورت میں ہے, اور اس کے اندر کافی ڈیٹیل سے یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. تو میں مشورہ تو یہی دوں گا, آپ کیا کہیں گے حضرت ان کو؟
ظاہر یہی ہے, کیونکہ لقمے کے مسائل بہت سارے ہیں
جی,
اور بہت سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر لقمہ نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بڑی غلطی جو ہمارے یہاں لقمے کے حساب سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, یعنی چار رکعت کی نماز یا تین رکعت کی نماز تھی اور امام صاحب پہلا قعدہ ہوتا ہے قعدہ اولیٰ, اس کو چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو گئے, بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے, تو اب پیچھے سے لوگ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اب اس مقام پہ لقمہ نہیں دینا ہوتا,
واجب چھوٹ گیا ہے.
آخر میں سجدہ صاحب اس نے کرنا ہوگا, اس سے نماز ہو جائے گی, ایسے مقام پہ لقمہ نہیں دے سکتے. یہ عمومی طور پہ سب سے زیادہ صورت پیش آتی ہے کہ قعدہ اولیٰ امام سے چھوٹا ہے, امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے, اب پیچھے سے لوگ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں.
اور رمضان شریف میں وتر کے اندر امام نے اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی اور وہ رکوع میں چلے گئے تو اس میں بھی یہ,
اس میں بھی لقمہ نہیں دے سکتے. اگر لقمہ دیا تو اس صورت میں لقمہ دینے والے کی نماز گئی, اور امام صاحب لوٹ کر آئے تو پھر ان کی نماز بھی گئی,
نماز ان کی بھی گئی. اچھا, چوتھی رکعت یقین ہے تو چوتھی کے لیے, چوتھی پڑھ کر پانچویں کے لیے امام کھڑے ہو گئے, اسی طرح جہاں دو رکعتیں فجر کی پڑھ رہے ہیں تو تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اب دے سکتے,
اب لقمہ دے سکتے ہیں,
دے سکتے ہیں
لقمہ دیں اور امام صاحب بیٹھ گئے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیا, نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, لقمے کے بھی کچھ خاص کلمات ہیں, کیا کیا کلمات کہنے چاہیے
اس میں؟ کوئی
عام طور پر اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن بعض کا جو غلطی بتانی ہے وہ نہیں پتہ چلی ہوتی کہ کیا ہوا کیا, کہ اب اس میں وہ مختلف کلمات کچھ وہ بھی بول دیتے ہیں, اب اتحیات میں بٹھانا ہے تو اتحیات ہی بول دیا, یا سبحان اللہ کہہ دیا, الحمدللہ, یا کیا کہیں گے؟
اتحیات تو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ حمد ہی ہے, بھائی یہ نہ کہہ دیں امام صاحب بیٹھ جائیں,
ہاں یہ
امام صاحب کھڑے ہو جائیں, یہاں بیٹھنا نہیں تھا, تو بہرحال سبحان اللہ کہہ دیں,
تکبیر تسبیح
اللہ اکبر کہہ دیں, یہ اس طرح کہنا چاہیے
جس سے امام کو پتہ چل جائے کہ اسے کچھ لوگ آگاہی دے رہے ہیں اور وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائیں. لیکن بہرحال علم ہے پورا امام کے لیے بھی بہت یہ مسائل, بلکہ میں کہوں گا مقتدی تو حسان صاحب دے ہی دیتے ہیں لقمہ, امام کو تو کم از کم یہ چیزیں ضروری سمجھ لینی چاہیے
جی.
کیونکہ ٹھیک ہے ایک بندے کی نماز جاتی ہے, امام نے بھی اگر کر لیا تو پھر سارے کے سارے گئے.
اسی لیے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مسائل کو وہ سیکھے جس سے اس کی بھی نماز درست ہو اور پیچھے مقتدیوں کی نماز بھی درست ہو. تو ممکن ہو تو کم از کم بہار شریعت کے جو چار حصے ہیں, یعنی نماز کے اور طہارت کے اعتبار سے تو دوسرا تیسرا چوتھا اور عقائد کے اعتبار سے بھی پہلا حصہ, ان کو تو ہر امام کو اچھی طریقے سے پڑھ بھی لینا چاہیے اور کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے سمجھ بھی لینا چاہیے, اور کم از کم اتنا ہو کہ نماز کے احکام جو امیر السنت کی کتاب ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سجدے میں پہنچ گئے اور پیشانی اگر زمین پہ لگاتے ہیں تو ناک کی ہڈی نہیں لگتی, اور ناک کی ہڈی لگانے جاتے ہیں تو پیشانی تھوڑی اٹھ جاتی ہے, تو ابھی سجدے میں کیا کیا جائے؟
کیا کہیں گے آپ, یہ پیشانی اور یہ اصل میں تھوڑا سا فرق ہے, بعض ناک کی ہڈی سے یہ سمجھتے ہیں اور اس کو لگائیں گے نوک کو تو ظاہر ہے پیشانی پھر ان کی اس حوالے سے, تو یہ کہتے ہیں ہڈی ناک کی لگائیں تو پیشانی اٹھ جاتی ہے, پیشانی لگائیں تو ناک کی ہڈی, کیا ان کو کہیں گے؟
دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کس طرح سجدہ کرتے ہیں, زمین کو اس طرح کی ہے جس پہ سجدہ کرتے ہیں, اس وجہ سے ایسا
چیک کرا لینا چاہیے کہیں ایسا نہیں ہے, کیا بچھاتے ہیں یا کیا.
تو ایک الگ چیز ہے کہ دیکھیں ناک پر زخم ہے تو اس لیے صرف پیشانی پہ اکتفا کیا تو یہ ایک الگ بات ہے
ٹھیک,
لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے کہ کسی کے چہرے کی اس طرح کی بناوٹ ہو کہ ناک کی ہڈی جما رہے ہیں تو پیشانی اٹھ گئی, نوک بھی اگر جمائیں گے تو بھی پیشانی جم جاتی ہے, یعنی ناک کو اچھی طریقے سے آپ نے زمین پہ رکھا تو یہ پیشانی ناک کی ہڈی بھی صحیح طریقے سے لگ جائے گی اور پیشانی بھی اچھی طریقے سے لگ جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے, وسوسہ بھی ہوتا ہے, تو یہی ہے کہ کسی مفتی صاحب کو دکھا دیں, وہ انشاءاللہ آپ کو اس پر صحیح رہنمائی.
یہ بالکل جو یہ اندر ہے نا, یہ کچھ ایسے بھی پریشان کن ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ہڈی سخت ہڈی ہے لگ گئی ہے, پیشانی بھی اسی کے ساتھ ہی لگ جائے گی, یعنی آپ جو ناک کی بالکل اندر جا رہی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں, ہماری لوگ اتنی تکلیف اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں بعد, اور آپ نے جیسے بتایا کہ فرش کے اوپر بھی سر کو ایسے مسل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح تکلیف نہیں دے رہے. کیا طریقہ کیا ہے کس حوالے سے؟
ٹھیک ہے, پیشانی اتنی جم جائے کہ زمین, یعنی اب دمائے تو نہ دبے, زمین کی سختی محسوس ہو گئی اور ناک کی ہڈی اچھی طریقے سے جم گئی, تو اس
ناک کی ہڈی واجب ہے
جی, واجب ہے,
واجب
اور پیشانی کا لگنا فرض ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
سر میرا یہ سوال ہے, میں نماز میں بھول جاتا ہوں, اگر تیسری رکعت پڑھی ہے تو پتہ نہیں ہوتا چوتھی پڑھی ہے یا پانچویں پڑھی ہے یا دوسری پڑھی ہے, بھول جاتے ہیں اچانک, تو کیا کرنا چاہیے؟
اچھا جی, تعداد رکعت کے اندر شک ہے اور کئیوں کو بھی, بعض کا تو عمر کا بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ کی عمر تو ابھی چھوٹی سی لگ رہی ہے, بعض بوڑھے بھی یہ سوال کرتے ہیں, بعض خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تو یہ کافی اس میں کنفیوژن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
زندگی میں اگر پہلی بار ایسا معاملہ ہوا ہو تو حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھ لیں, اور اگر بار بار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ظن غالب کرے, یعنی جہاں اس کا دل جمتا ہے, خیال اس کا جمتا ہے کہ یہ دو رکعتیں ہوئی ہیں یا تین رکعتیں ہوئی ہیں, تو پھر اس صورت میں اسی پر عمل کرے, اور کہیں بھی اس کا خیال نہیں جمتا, دل اس کا کسی مقام پر بھی نہیں جم رہا, تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عقل کی طرف آئے, کم کی طرف آئے, یعنی دو اور تین کے اندر شبہ ہو رہا ہے تو اس کو دو کاؤنٹ کرے, تین اور چار میں شبہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں اسے تین کاؤنٹ کرے, تو اس طرح جو نیچے کم سے کم عدد ہے اس کی طرف وہ آئے اور اس کو کاؤنٹ کرے, مثلاً تین اور چار کے اندر شک ہے تو تین رکعتیں لیں, لیکن اب حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت میں بھی وہ قعدہ کرے گا اور چوتھی رکعت میں بھی وہ قعدہ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاف کرے گا, اور کوشش یہ کیا کریں کہ نماز میں اپنی توجہ نماز کی طرف رکھا کریں, دوسری طرف لے کر نہ جایا کریں, دنیا بھر کے دوسرے کام یاد رہتے ہیں, نماز کی رکعتیں کیوں بھولتی ہیں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہوتی, توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد رہ جائیں گی.
ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اسال ثواب ایک ساتھ ہی کر دینا چاہیے یا کچھ جمع کرتے رہیں پھر آخر میں جا کے اسال ثواب کریں؟
اسال ثواب کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ صورت ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ یہ کام میں فلاں کو اسال کروں گا, یعنی اس کا ثواب فلاں کو اسال کروں گا, تو عمل کرتے ہی آپ کا ثواب کا اسال ہو گیا, یعنی اسال ثواب ہو گیا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دوں, تو اس میں بہتر یہی ہے کہ جو پڑھتے جائیں اس کا ثواب اسال کرتے جائیں, کیونکہ ثواب آپ کے پاس سے جائے گا کہیں نہیں, آپ کے پاس ہی رہے گا. تو جتنی جلدی لوگوں تک پہنچ سکے اتنا ہی اچھا ہے, زندہ کو بھی کر سکتے ہیں, دنیا سے جو رخصت ہو چکا اسے بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کچھ سوالات؟
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سجدہ شکر بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟
سجدہ شکر بغیر وضو کے, جی مزید.
جس دیوار پہ ایل سی ڈی لگی ہوتی ہے تو خامے پہ رہتے بیڈ اس طرف لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ کے سلسلے میں ایسا بھی ہوتا ہے تلاوت بھی لگتی ہے, کوئی بیان وغیرہ لگتا ہے, تو اس طرح ہمارے پاؤں ہوتے ہیں ایل سی ڈی کی طرف, تو کیا وہ ادھر پاؤں جائز ہے یا کیا سسٹم ہے؟ اس کو مطلب پوچھنا.
اچھا, کافی مشکل سے سمجھ میں آ گیا. یہ کہ آپ نے ادب و اداب کی بات تو کی ہے, تو اب یہ اسکرین ہے گھر پہ, ٹی وی ہے چل رہا ہے, اور جس طرف لگایا ٹی وی یا اسکرین ہے مدنی چینل کی بھی, تو اسی طرف پاؤں ہوتے ہیں, بیڈ اسی طرف ہے, تو ادھر تلاوت چل رہی ہو یا کچھ چل رہا ہو تو کیا بے ادبی کہیں گے اسے؟
میں نے پہلے عرض کیا کہ ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے وہ عرف و رواج کے اوپر ہے, یعنی اگر عرف و رواج کے مطابق وہ بے ادبی کہلاتی ہے تو پھر اس کو بے ادبی کہا جائے گا ورنہ نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر قرآن اوپر رکھا ہوا ہے, کسی الماری کے اندر رکھا ہوا ہے, کسی ریک میں اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے اور نیچے کی طرف کسی نے پاؤں کیے ہیں, تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا, یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. تو اب اسکرین اوپر ہے اور پاؤں نیچے کی طرف ہیں, تو اب اوپر بھلے کوئی بھی تصویر آ رہی ہو, کوئی بھی صورت آ رہی ہو, کوئی بھی مقام کی تصویر ہو, تو اگر نیچے کی طرف پاؤں ہیں تو اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا.
لیکن اگر بالکل سامنے ہوتا ہے تو اس کو بھی, ایک تو قرآن پاک ایک ویسے ہی گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟
دیکھیں اگر عرفاً اس کو بے ادبی کہا جاتا ہو تو پھر تو اس سے بچا جائے گا, تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پاؤں اس طرف نہ پھیلائیں, یا آپ چوڑائی کے اندر سو جائیں,
ٹھیک ہے, لیٹ جائیں,
سو جائیں, یا بند کر دیں, اس کو کھلا رکھنا بھی کون سا ضروری ہے, پھر لیٹ جائیں اس کے بعد.
ٹھیک ہے,
سجدہ شکر کا سوال ہوا تھا.
جی جی, سجدہ شکر میں وضو ہونا چاہیے,
بالکل وضو ہونا چاہیے, سجدہ شکر جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہی کیا جائے گا,
اس میں وضو ضروری. اچھا, استقبال قبلہ بھی
بالکل کیا جائے گا,
کیونکہ یہ بعض اوقات جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جہاں بھی ہے تو جو بھی جگہ ہے جس طرف کھڑا ہوا ہے جیسی کیفیت ہے وضو ہے نہیں ہے کر لو,
ایسا نہیں ہے. سجدہ شکر ایک سبب ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ سجدہ کرتا ہے, تو پھر جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی سجدہ کیا جائے گا, جو سجدہ کرنے کا طریقہ کار ہے. اور نعمت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو واقعی جس کے اوپر شکر کیا جائے. اب بات ایسی ہے کہ جو گناہ والی بات ہے
والی
اور پھر اس کے اوپر سجدہ شکر کیا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے.
ٹھیک ہے, اچھا, نعمت ملی یا کوئی بھی ایسی خوشی والی بات اسے ملی, اطلاع ملی, تو اب کچھ مسجد میں آپ پہنچا ہے تو اب یہاں وہاں جا کر کر لے؟
نہیں, گھر پہ بھی کر سکتا ہے, جو بھی پاک جگہ ہے اس پہ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال؟
سر میں نے یہ سوال کرنا تھا, میں جب وتر پڑھتا ہوں نا مجھے دعائے قنوت نہیں آتی, میں تین دفعہ کل شریف پڑھ لیتا ہوں اینڈ پہ, کیا میرے وتر ہو جائیں گے یا نہیں؟
تین دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں, یہ سورہ اخلاص وتر میں. ٹھیک ہے, دیتے ہیں مزید.
سوال یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دوسری اور تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں, تو جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, وہ جب فرضاً کھڑے ہوں گے اپنی رکعت کے لیے تو اس کو دہرائیں گے؟
ٹھیک ہے, وتر میں ان کو نہیں دعا یاد ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
دعائے قنوت یاد نہیں,
دعائے قنوت یاد
تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اول تو آپ کوشش کر کے اسے یاد کریں کہ سنت مبارکہ یہ والی دعا پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اللہم انا نستعینک, یہ والی دعا یاد کر لیں, اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ پڑھ لیں, اور اگر یہ بھی یاد نہیں تو رب اغفر لی پڑھ لیں, یہ آسان ہے. اور یہ بھی یاد نہیں تو یا ربی یا ربی یا ربی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں,
یعنی کتنے آپشن ہیں اس میں. لیکن
اگر اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو سورہ اخلاص بھی اگر اس نے اس نیت سے پڑھی کہ اللہ کا ذکر ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی جو دعائے قنوت ہے اس کا واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, لیکن یہ والی دعائیں پڑھ لیں تو یہ زیادہ
بالکل یہ پڑھنا چاہیے اس کو. اور سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو دعا سنت ہے اسے یاد کریں.
ماشاءاللہ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بعض اوقات سکھاتے ہیں ان کو بھی یاد ہو جاتی ہے. اور میں تو کہوں گا کہ اس دعا کو بھی یاد کریں, اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. یہ آدمی کو پتہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا دعا مانگ رہا ہے, رب کی بارگاہ میں کس چیز کی وہ التجائیں کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں اور خوبصورت ترجمہ. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا اور آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی یاد کرائیں, اور اسی بہانے آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. یہ ضرور کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں یاد ہونے کے باوجود بھی مفتی صاحب وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس پر اکتفا, یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, کبھی کوئی خاص وجہ ہے, مجبوری ہے, نہیں ہے تو اسی پڑھ کے چلے جائیں, کیا کہیں,
محرومی ہے. یعنی بغیر کسی وجہ, جیسے قضا نمازوں کے حوالے سے کہ جس کے اوپر بہت ساری قضا نمازیں ہیں, تو وہاں علماء نے یہ فرمایا کہ بڑی دعا کی جگہ اس نے چھوٹی پڑھ لی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ قضا نمازیں ادا کر سکے جلد سے جلد. تو ایک ٹھیک بات ہے, لیکن یاد ہونے کے باوجود صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس طرح کرنا, یہ تو پھر محرومی ہے.
ٹھیک ہے, ایک میسیج یہ کہہ رہے ہیں وضو کر لیا تھا اور وضو کے دوران پھر کہیں جسم سے کچھ خون وغیرہ وہ نکل آیا, دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا, یا جو اعضاء ابھی ہم نے دھوئے ہیں. ظاہر عوام میں سوال تو کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے.
خون کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر خون جسم سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر بہ گیا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, جیسے مثال کے طور پر ہاتھ سے خون نکلا یہاں سے اور بہ گیا, تو پھر اس صورت میں چونکہ ہاتھوں کا دھونا وضو میں بھی فرض ہے اور غسل میں بھی فرض ہے, تو اس صورت میں وضو آپ کا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اب جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جو پہلے اعضاء دھو لیے تھے وہ آپ کے پہلے سے پاک ہو گئے, ایسا نہیں, بلکہ اب شروع سے آپ کو وضو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, شروع سے وہ بھی گئے جو
یہ ہے کہ مثال
پورا بھی وضو کر لیتے تو یہ ہوتا تو بھی تو دوبارہ کرنا ہے,
کرنا ہی پڑتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے غسل کیا اور فرض تھا اس کے اوپر غسل, اس نے غسل کر لیا, اب مثال کے طور پر اس کے ہاتھ سے خون نکلا, تو اب اس بنیاد پر اس کے اوپر دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا, فقط وضو کر لینا اس کا کافی ہوگا.
ٹھیک ہے جی, مزید سوالات.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے نابالغ بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں رشتے داروں کی طرف سے, تو ان کی ملکیت ہوتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مہنگی تحائف کوئی نہ دے, جیسے میں ان کے نانا بچوں کے وہ مہنگے تحائف دے رہے ہیں ان کو, ان کی ملکیت ہو گئی, تو کیا ہم اپنے اختیار رکھتے ہیں کہ ان کو واپس کر دیں یہ؟
ٹھیک ہے, بچوں کے کچھ تحائف اور یہ اس طرح کی چیزیں. ایک سوال اس سے پہلے کہ امام پہلی رکعت تو امام سے چھوٹ گئی تھی, دوسری اور تیسری میں ہم شامل ہوئے, تو آپ ثنا فوراً ابھی پڑھیں یا اپنی چھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھیں؟
دیکھیں, اگر اس وقت پڑھیں تو بھی اس کی اجازت کی بعض صورتیں موجود ہیں, لیکن اگر نہیں پڑھی تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ثنا سے ابتدا کریں گے اپنی پہلی رکعت کے ساتھ.
ظہر عصر کی جیسے نماز ہو رہی اس سے نہیں پڑھ رہے امام, تو یہ پڑھ
سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ کہ اگر نہیں پڑھی تو پھر جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو اس وقت اس کی ابتدا کریں.
ٹھیک ہے, یہ بچوں کے تحائف ہیں, انہیں بچوں کو
اب غالباً یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کی ملک تو ہو جاتے ہیں, لیکن اگر نانا نانی مثال کے طور پر انہوں نے کوئی قیمتی تحفہ دیا تو اسے واپس کر دیں, غالباً یہ انہوں نے کہا ہے
اسی طرح کی کچھ.
تو اگر واپس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو قبضہ نہیں کر سکتا, تو اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ واپس لے جائیں, بچے کو انہوں نے پکڑا دیا تھا لیکن بچہ ایسا تھا کہ قبضہ اس کا معتبر نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے وہ, تو والد نے اس کا قبضہ کرنا ہے, والد نے قبضہ کیا نہیں اور کہہ دیا نانا کو کہ بھائی آپ لے جائیں, اتنی قیمتی چیزیں سے نہ دیں. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے کہ قبضہ کر لے تو قبضہ کرنا جانتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے دے دی گئی ہے, وہ سنبھال کے رکھنے والا ہے, تو اس صورت میں چونکہ وہ بچے کی ملکیت میں آ گئی اب اسے واپس نہیں کر سکتے. یا بچہ چھوٹا سا ہے, نا سمجھ ہے, قبضہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب وہ بچے کی ملک میں آ گیا, اب اسے آپ واپس نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے, اور اس طرح کے کئی مسائل. ویسے بچوں کے حوالے سے عام طور پہ جیسے ہم نے دارالعلوم میں ایک فتویٰ بھی عید کے دنوں میں وائرل کیا تھا اور ویب سائٹ پر بھی ہے, دارالعلوم سنت کی ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, اور اپلیکیشن یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں, تو روزانہ کی بیس پر اس کے اندر ایک فتویٰ اپلوڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ ٹیکسٹ کی صورت میں, یعنی اردو میں, اور عربی جزیات بھی اس میں ہوتی ہیں، حدیث بھی، قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی، لیکن اوپر فتوے کی ایک عبارت جس میں آرام سے آپ کو مسئلہ وہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس اپلیکیشن کو اپنے پاس آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور رکھیے، کئی اس میں مسائل ہیں وہ اپلوڈ ہم کرتے ہیں، روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس وہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے مطابق بھی کئی اس طرح کے فتاوی جات جو ٹیکس کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جن کو، اور فیس بک پیج ہے جس پر بھی فتاوی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو موقع مال چل رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کئی بہت صاحب کو علم یوں بھی حاصل ہوگا۔ تو بتانے کا سان صاحب مقصد یہ تھا کہ کئی لوگ پیسے آتے ہیں جیسے بچوں کو آئے اور یہی پیسے ریٹرن میں، اس کے بچے کے فلاں اور فلاں کے بچے کے ایک دوسرے کے ایسے پیسے آتے ہیں، ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے،
لازمی خیال کرنا پڑے گا۔ بچے کے پیسے سنبھال کے رکھنے ہیں اور وہ اس کو بالغ ہونے پر دیے جائیں گے یا اس کی ضروریات پہ خرچ کیے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے دیے۔
ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے۔